بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمسلمين تضعفين من الرجال والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے جہاد نہیں کرتے ہو جنہیں کمزور بنا کر رکھا گیا ہے، اور جو برابر دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہمیں اس قریے سے نجات دے دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے کوئی سرپرست اور اپنی طرف سے مددگار قرار دے دے۔ ایمان والے ہمیشہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ ہمیشہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں، لہٰذا تم شیطان کے ساتھیوں سے جہاد کرو، بے شک شیطان کا مکر بہت کمزور ہوتا ہے۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اب باز سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں. عزیز سامعین ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے جناب علی پرہیزگار, جو سورہ نساء کی آیت نمبر 75 اور 76 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے. عزیز سامعین ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں. عزیز سامعین آپ ریڈیو تہران کے آرکائیو میں موجود پروگرام, نئی سال ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے پیش کی جائیں گی عالمی خبریں. عالمی خبروں کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام اسلام پلس. اسلام پلس کے بعد ہم نشر کریں گے دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف, جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی. سامعین ایک بار پھر ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس نوٹ فرما لیں, اور تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوری ایران نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تھرڈ کمیٹی میں یک طرفہ غیر قانونی اور غیر انسانی پابندیوں پر کڑی تنقید کی ہے. ایران کے شمال مغربی علاقوں میں جاری فوجی مشقوں میں شریک سریع الحرکت اور اسپیشل فورس کے کمانڈر نے کہا ہے کہ فاتحان خیبر فوجی مشق کے علاقے کی اسٹریٹجی تبدیل کر دیں گی. اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ رکن ممالک کی جانب سے افغانستان کی انسان دوستانہ امداد کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فراہمی کے وعدوں کے باوجود اب تک صرف 13.50 کروڑ ہی موصول ہوئے ہیں. قلعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی نے نام امن مذاکرات شروع کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد حکومت کی کوششوں کے دوران 20 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. او آئی سی نے مسجد الاقصی پر غاصب سنی حکومت کی جارحیت کی مذمت کی ہے, اور عراق کی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے دہشت گردانہ حملوں کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی ذیلی کمیٹی میں ایران کے اعلی سفارتکار محمد قربان پور نے ایران کی جانب سے جاری کردہ بیان پڑھ کر سنایا, جس میں کہا گیا ہے کہ افسوس کی بات ہے کہ بعض ممالک نہایت جسارت ڈٹھائی سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ایران کے خلاف پابندیوں میں انسان دوستانہ اشیاء پابندیوں سے معاف اور مستثنا ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ خود ایک وحشت ناک جھوٹ ہے. اسلامی جمہوری ایران نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے منشور اور اصولوں کی مکمل پابندیوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے, جس میں انسانی حقوق کے احترام اور دیگر ملکوں کے معاملات میں عدم مداخلت کو ترجیحات حاصل ہیں. ایران کے بیان میں کہا گیا کہ در حقیقت وہ لوگ جو دوسروں کو انسانی حقوق کے سلسلے میں نصیحت کرتے ہیں اور خود کو انسانی عزت و کرامت کے احترام میں پیش قدم بتاتے ہیں, ان کے اندر نہ صرف اس سلسلے میں لازمی عزم و ارادے کا فقدان ہے بلکہ وہ انسانی حقوق کی پابندی کے سلسلے میں ریاکاری سے کام لیتے ہیں. ایران کے بیان میں مزید کہا گیا کہ انسانی حقوق کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے ہی مقبوضہ فلسطین میں مجرموں اور غاصبوں کے اصلی حامی ہیں, اور ایسے سنی حکومت اور اپنے دیگر اتحادیوں کو جدید ترین پیچیدہ اور خطرناک ہتھیار فراہم کرتے ہیں جو روزانہ فلسطینی خواتین اور بچوں اور یمنی شہریوں کے خلاف استعمال کیے جا رہے ہیں. اسلامی جمہوری ایران نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے کے فلسطینیوں کے مسلمہ حق کی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت مقبوضہ فلسطین سے نسلی سوایا کرنے میں مصروف ہے اور اس پر صہیونی حکومت کے حامیوں کی گہری خاموشی افسوسناک ہے۔ اسلامی جمہوری ایران نے افغانستان کے حالات اور وہاں سے امریکہ کی ذلت آمیز پسپائی اور شکست کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تہران افغانستان کے عوام بالخصوص ان افراد کے لیے سخت تشویش میں مبتلا ہے اور ان کی مدد کر رہا ہے جو اندرون ملک اور پڑوسی ممالک میں در بدر ہو گئے ہیں، اور خاص طور سے کرونا سے بچنے کے لیے بین الاقوامی مدد کے سخت محتاج ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کے حالات سے نہ صرف امریکہ بلکہ ان تمام لوگوں کا حقیقی چہرہ کھل کر سامنے آ گیا جنہوں نے دو عشرے قبل دہشت گردی کے خلاف جنگ اور اس جنگ زدہ ملک پر انسانی حقوق کی حمایت کے بہانے حملہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوری ایران کے شمال مغربی علاقوں میں جاری فوجی مشقوں میں شریک سریع الحرکت اور اسپیشل فورس کی کمانڈر نے کہا کہ فاتحانہ خیبر فوجی مشقیں علاقے کی اسٹریٹجی تبدیل کر دیں گی۔ فاتحانہ خیبر فوجی مشقوں میں شامل ریپڈ ایکشن فورس کے کمانڈر نے سنیچر کو فاتحانہ خیبر فوجی مشقوں کے موقع پر ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سریع الحرکت اسپیشل فورس کی 50ویں بریگیڈ نے پہلے سے طے شدہ تمام اہداف کو تباہ کر دیا اور ایک نہایت اہم مشن کو کسی معمولی غلطی کے بغیر کامیابی سے انجام تک پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ ان عظیم فوجی مشقوں میں اسکورٹ اور مشقوں کے لیے فوجی ساز و سامان اور ہتھیار فراہم کرنا بھی اسپیشل فورس کے 25ویں بریگیڈ کے جوانوں کے ذمہ تھا، جسے انہوں نے پورے حوصلے اور ذمہ داری کے ساتھ بخوبی انجام دیا۔ کرنل علی دلاور نے زور دے کر کہا کہ فاتحانہ خیبر فوجی مشقیں علاقے میں مسلح افواج کا ایک اہم ترین مشن تھا اور اس کا پیغام ایران کے پڑوسیوں اور دوستوں کے لیے امن و دوستی کا پیغام ہے، تاہم یہ مشقیں مقدس وطن کے جوانوں کی صلاحیتوں کا صرف ایک گوشہ ہے جو یقیناً علاقے کی موجودہ اسٹریٹجی تبدیل کر دے گا۔ اسلامی جمہوری ایران کی بری فوج کے فاتحانہ خیبر فوجی مشقیں جمعے سے ملک کے شمال مغربی علاقے میں شروع ہوئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے اعلان کیا کہ رکن ممالک کی جانب سے افغانستان کی انسان دوستانہ امداد کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی فراہمی کے وعدوں کے باوجود اب تک صرف 13.5 کروڑ ہی موصول ہوئے ہیں۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ کے ادارہ امدادی فنڈ کے ڈائریکٹر نتلیا کنم نے افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اس ملک میں قحط کے خطرے کی بابت سخت انتباہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں لوگوں کی صورتحال ناگفتہ بہ بنی ہوئی ہے، جبکہ سردی کا موسم آتا جا رہا ہے اور ایک تہائی افغان عوام کو قحط کا خطرہ لاحق ہے۔ اس سے قبل ادارہ صحت کے سربراہ نے بھی خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان کو زوال کا خطرہ لاحق ہے، جس کے نتیجے میں اس ملک میں انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ دوسری جانب تکنیکی اور فوجی تعاون کے روسی محکمہ خدمات کے سربراہ نے کہا کہ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں پائی جاتی کہ افغانستان میں موجود امریکی اسلحہ بلیک مارکیٹ منتقل نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسلحہ اگر دہشت گرد گروہوں کے ہاتھ لگ گیا تو نہ صرف افغانستان بلکہ علاقے کے تمام ملکوں کے لیے بڑا خطرہ بن جائے گا۔ افغانستان کی عبوری حکومت کے نائب سربراہ نے کابل میں بعض ملکوں کے سفیروں سے ملاقات میں دنیا بھر کے ملکوں سے افغانستان میں اپنے سفارت خانے کھولنے کی درخواست کی ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دیا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر نے کہا کہ ہماری حکومت کسی کو بھی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتی اور افغانستان آئندہ امن کا گہوارہ ہوگا۔ طالبان کے ثقافتی کمیشن کے ایک رکن احمد اللہ وسیق نے بھی کہا کہ ہم دنیا علاقے اور پڑوسی ممالک سے وعدہ کرتے ہیں کہ افغانستان ایک خود مختار ملک ہے اور اس کی زمین کسی بھی ملک کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کو چاہیے کہ افغان حکومت کو تسلیم کرے اور اس ملک میں سرمایہ کاری کرے۔ طالبان کے ترجمان ذبیع اللہ مجاہد نے اس سے قبل اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ طالبان گروہ غیر ملکی سفارتخانوں اور سفارتخانوں کے کارکنوں کی سیکیورٹی کا پابند ہے، سفارتخانوں کے دوبارہ کھولے جانے کی درخواست کی تھی۔ گزشتہ 2 عشروں سے افغانستان میں 26 ملکوں کے سفارتخانے فعال تھے، تاہم غیر ملکی فوجیوں کے نکلنے کے بعد اکثر نے اپنی سرگرمیاں بند کر دی ہیں۔ کالعدم تحریک کے طالبان پاکستان یعنی TTP نے امن مذاکرات شروع کرنے کے سلسلے میں اسلام آباد حکومت کی کوششوں کے دوران 20 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع نے اپنے ملک کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ TTP پاکستان نے حکومت کی جانب سے امن مذاکرات کی پیشکش کا خیر مقدم کرتے ہوئے 20 روز کی فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے یہ اعلان قیام امن کے لیے تحریک طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے بارے میں پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے بیان کے بعد کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے جمعے کے روز اعلان کیا کہ افغانستان کے طالبان گروہ کی ثالثی سے تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کی کوشش جاری ہے۔ یہ ایسی حالت میں کہ اسلام آباد کی حکومت کی جانب سے تحریک طالبان کو ہمیشہ ایک قلعدم گروہ قرار دیا جاتا رہا ہے، اور اس گروہ نے پاکستان میں بہت سے دہشت گردانہ حملوں، من جملہ پشاور آرمی پبلک اسکول پر حملے کی ذمہ داری بھی قبول کی ہے، جس میں 120 بچے جاں بحق ہو گئے تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان کی حکومت کو فوری طور پر امداد فراہم نہ کی گئی تو عبوری حکومت گر جائے گی اور پورے افغانستان میں افراتفری پھیل جائے گی۔ پاکستان کے وزیراعظم نے سقوط کابل کے بعد افغانستان میں پیدا ہونے والی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کو فوری طور پر عالمی امداد فراہم نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ وہاں تشکیل پانے والی عبوری حکومت گر جائے اور نتیجے میں پورے افغانستان میں انسانی بحران جنم لے لے اور افراتفری پھیل جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جلد یا بدیر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان کی حکومت اپنے بجٹ کے لیے 75% تک بیرونی امداد پر انحصار کرتی تھی اور اگر فوری طور پر مدد فراہم نہ کی گئی تو انسانی المیہ بپا ہو سکتا ہے۔ طالبان کی موجودہ حکومت کو تسلیم کرنے کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ افغانستان کے تمام پڑوسی ملکوں کے ساتھ ہماری مشاورت جاری ہے اور اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ طالبان کی حکومت کو کب تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے امریکہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 20 سال بعد طالبان کی حکومت آنے پر واشنگٹن شدید حیرت کا شکار ہے اور اب وہ قربانی کا بکرا تلاش کر رہا ہے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بین الاقوامی منڈیوں میں اگرچہ تیل کی قیمتیں مستحکم ہیں لیکن ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل تیسرے روز اضافہ ہوا ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ ہفتے کو ڈیزل کی قیمت میں 25 پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں 20 پیسے کا اضافہ کیا گیا۔ تیل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد ہندوستانی دارالحکومت دہلی میں پیٹرول کی قیمت نے اب تک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں اور دہلی میں پیٹرول فی لیٹر 102.14 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پچھلے 5 روز میں 4 روز پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ ہندوستان میں جہاں گزشتہ 10 مہینے سے کسانوں کی تحریک جاری ہے، وہیں ہفتے کو پنجاب اور ہریانہ کے کسانوں نے دھان کی خرید کی تاریخ بڑھائے جانے پر زبردست احتجاجی مظاہرے کیے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مسجد الاقصی پر غاصب سین حکومت کی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب فلسطینی عوام تحریک انتفاضہ کی 21ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اسلامی تعاون تنظیم اور OIC نے ہفتے کے روز ایک بیان میں مقبوضہ بیت المقدس میں فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی، سیونی بستیوں کی غیر قانونی تعمیر اور نسلی صفائی، نیز اس مقدس شہر کا جغرافیائی نقشہ تبدیل کرنے کی سیونی سازش کے بارے میں غاصب سیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی پر غاصب سیون حکومت کا پرچم لہرا جانے کی شدید مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرے اور غاصب سیون حکومت کو اس مسجد کو جہادیت کا نشانہ بنانے سے روکے۔ عراقی عوامی رضاکار فورس کے جوانوں نے صوبہ دیالہ میں دہشت گردانہ حملے کے خلاف جوابی کارروائی کی ہے، جبکہ الحشد الشعبی کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کو ایک نئے انتظامی ڈھانچے کی ضرورت ہے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ نے مغربی خانقین میں الحشد الشعبی کی 23ویں بٹالین سے وابستہ فوجی چھاونی پر حملہ کیا تھا، جسے الحشد الشعبی کے جوانوں نے پسپا کر دیا۔ خبروں کے مطابق الحشد الشعبی نے شہر خانقین کی اطراف میں پہلے ہی دھماکہ خیز جال یا ٹریپ بچھا رکھے تھے تاکہ دہشت گردانہ حملوں اور شب خون کو روکا جا سکے۔ ضلع خانقین ایران عراق سرحد کے قریب واقع ہے، جو سیکیورٹی خلا اور عراق کی فیڈرل حکومت اور پیشمرگہ کرد فورس کے درمیان عسکری موجودگی کے مسئلے پر اختلاف پیدا ہونے کی بنا پر داعش کی باقیات اور دہشت گردانہ حملوں کے لیے اہم اڈا بن گیا ہے۔ عراق میں الحشد الشعبی کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے اس عوامی رضاکار فورس کے اڈوں پر بمباری اور عراقی استحکامت پر دباؤ بڑھانے کے بعد سے داعش کے دہشت گردانہ حملوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قطر میں پہلی بار 30 حلقوں میں پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ کنا نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق قطر میں مقامی وقت کے مطابق سنیچر کو صبح 8 بجے سے پارلیمانی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے گئے اور حق رائے دہی کے حامل افراد شام 6 بجے تک پولنگ مراکز پر پہنچ کر اپنے ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. اور سمن اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفريقين من عرب ومن عجم. والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا أحد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم. أبر في قولي لا منه ولا نعم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دعا إلى الله فالمستمسكون به. دعا إلى الله فالمستمسكون به. مستمسكون بحبل غير منفصم. مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبي في
عزیز سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام پلس۔ اسلام پلس کے بعد ہم دعائے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف نشر کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام اسلام پلس۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس صاحب سے مخاطب ہیں، یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sahartv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
کیا تقدیر الہی اور اس کی قضا کا مطلب جبر نہیں ہے؟ یعنی جو کچھ اللہ نے معین کر دیا انسان وہی بنے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرے گا اس میں انسان کا کسی بھی طرح کا اختیار نہیں ہوگا۔
جی، قضاء و قدر کے متعلق جو سوال کیا گیا اس سے جبر لازم نہیں آتا، چونکہ یہ بات طے ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے، لامحدود ہے، وہ ہم سب کو جانتا ہے، ہمارے تمام نفسیات کو جانتا ہے، تمام احساسات کو جانتا ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ اس کا علم محدود نہیں ہے، لامحدود ہے، ازل سے لے کے ابد تک، بلکہ ما بعد ابد تک وہ جانتا ہے ہر چیز کے جزیات کو، کیفیات کو، احساسات کو۔ اسی طرح سے انسان کے تمام تر احتیاجات کو جانتا ہے، اس کے تصورات کو جانتا ہے، اس کی نیتوں کو جانتا ہے، اس کے اسرار کو جانتا ہے۔ عالم الغیب والشہادہ ہے اللہ، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کا علم تمام کائنات پہ محیط ہے، کائنات کا کوئی ذرہ، انسان کی نیت، اس کا تصور، اس کا ارادہ، کوئی بھی چیز غرض کے اللہ کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہے۔ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان صاحب ارادہ ہے، صاحب اختیار ہے، وہ جو کچھ بھی اس کائنات میں کرتا ہے عمل کے اعتبار سے وہ اس میں اختیار ہے، ارادے کا بھی اسے اختیار ہے اور عمل کا بھی اسے اختیار ہے۔ لہذا اللہ نے اسے عقل شعور سے نوازا ہے، اسی کی روشنی میں وہ ارادہ کرتا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے اعمال انجام دیتا ہے۔ اللہ نے اس سلسلے میں انسان کو مجبور نہیں کیا ہے۔ تو اللہ اپنے وسیع علم کے ذریعے سے یہ جانتا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے کب کیا کام کرنے والا ہے، یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ لہٰذا جو چیز اللہ کے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اختیار سے یہ کام کرے گا۔ مثلا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کربلا کے مارکے کو سر کریں گے تو اپنے ارادہ و اختیار سے سر کریں گے، یہ روز ازل سے اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سے یزید جو باطل کا راستہ حق کو چھوڑ کے طے کرے گا، اتنا ظلم ڈھائے گا، اتنی بربریت انجام دے گا، یہ اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پہلے سے جانتا ہے۔ اور یزید جو یہ عمل انجام دے رہا ہے وہ اپنے ارادہ و اختیار سے انجام دے رہا ہے۔ لہذا قضاء و قدر سے جبر اس لیے لازم نہیں آتا کہ جس چیز کا اللہ ہمارے سلسلے میں، زید کے سلسلے میں، بکر کے سلسلے میں، امام حسین کے سلسلے میں، یزید کے سلسلے میں، جس امر کو اللہ مقدر فرما رہا ہے وہ خود انسان کے اپنے اختیاری عمل کے سلسلے میں اللہ کا علم ہے، اس علم کے تحت اسے مقدر اور معین فرما رہا ہے۔ لہٰذا اس سے جبر لازم نہیں آتا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ ایک ڈاکٹر تین چار پانچ یا دس سال پہلے کسی مریض کو دیکھ کے یہ کہہ دے اپنے علم کی روشنی میں کہ اسے دس سال بعد کینسر ہوگا اور یہ اس میں مر جائے گا. ظاہر بات ہے کہ اس ڈاکٹر کا یہ فیصلہ کرنا مریض کے سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر نے اسے موت دی ہے یا ڈاکٹر اسے کینسر دے رہا ہے, نہیں, بلکہ اس کی یہ کچھ ایسے کام انجام دے گا یا ایسے حالات ہوں گے یا اس کے لیے ایسی حالت پیش آئے گی کہ جس کی وجہ سے اسے کینسر ہوگا اور اس کینسر کے مرض میں یہ مر جائے گا. اس سلسلے میں ڈاکٹر کا اطلاع دینا یا اس کے لیے کینسر کو فائنل کر دینا اس بات کا سبب نہیں بنتا کہ ڈاکٹر اس کا موجد ہے. اسی طرح سے بالکل اللہ ہمارے سلسلے میں جو ہمارے اختیاری اعمال کو دیکھ کے مقدر فرماتا ہے اس سے جبر لازم نہیں آتا کہ جو اللہ نے معین کر دیا ہے وہی زید انجام دے یا وہی خالد انجام دے, نہیں, اللہ اپنے علم کے ذریعے اسی کو مقدر فرماتا ہے جو آدمی اپنے ارادہ و اختیار سے اپنی زندگی میں اعمال انجام دیتا ہے.
قرآن مسلمانوں کو اتحاد و بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے, لیکن مسلمان انتہائی خطرناک تفرقے کے شکار ہیں اور ہر روز ایک دوسرے پر حملے کی تاک میں رہتے ہیں. کیا یہ ایک طرح سے اس کتاب کا نقض نہیں ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, بہت اچھا سوال ہے کہ قرآن کریم ہم کو تفرقہ بازی کا درس نہیں دیتا ہے بلکہ ہمیں اتحاد کی طرف دعوت دیتا ہے. اگر تمام کی تمام امت مسلمہ تفرقے کا شکار بن گئی ہے, سارے مسلمان گروہ گروہ میں تبدیل ہو گئے ہیں, بٹ چکے ہیں, تقسیم ہو گئے ہیں, تو پھر یہ قرآن کریم کا نقص نہیں ہے. اس وجہ سے کہ قرآن کریم تو اپنی پوری ذمہ داری ادا کر رہا ہے, جیسی ذمہ داری امت مسلمہ کو ایک رکھنے کے لیے قرآن نے ادا کی ہے ایسی کوئی ادا نہیں کر سکتا ہے. لیکن یہ ہم ہی ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کے قوانین کو چھوڑ دیا ہے. مثال کے طور پر ہم ہر روز نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, اے پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. سارے کے سارے مسلمان اس دعا کو ہر روز کم سے کم 10 مرتبہ اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں, لیکن کیا واقعاً دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما؟ کیا واقعاً اس جملے کو سمجھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم کی طرف گامزن فرما؟ اگر وہ اس کو سمجھ کے درک کر کے کہتے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم صراط مستقیم پر نہیں ہیں, اس لیے کہ اگر ہم صراط مستقیم پر ہوتے تو پھر الگ الگ نہ ہوتے, ہم بٹے ہوئے نہ ہوتے, ہمارے اندر تقسیمات نہ ہوتی. لہذا اس چیز کا سبب کیا ہے کہ ہم سب کے سب ایک راستے پر آ جائیں؟ اس وجہ سے کہ قرآن نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے ولا تتبعوا السبل, مختلف راستوں کی اتباع نہ کرو. فتفرق بكم عن سبيله, کسی ایسے راستے کی اتباع نہ کرو کہ جو ایک راستے سے تمہیں دوسرے راستوں کی طرف بانٹ دے, بلکہ ایک راستے کی طرف, ایک راستے پہ چلو سب. تو قرآن کریم نے کس طریقے سے متوجہ کیا ہے خود ہم قرآن میں کہتے ہیں اس بات کو، صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار ان کے راستے پر کہ جن پر نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تو جب ہم نماز میں پوری گہرائیوں کے ساتھ تہے دل سے یہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہم سارے کے سارے مسلمان ایک راستے پر آ جائیں تو کامیاب ہیں، لیکن اگر ہم ایک راستے پر نہ آ سکے تو ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس میں قرآن کی کمی نہیں ہو سکتی، اس میں قرآن کا نقص نہیں ہو سکتا ہے. اگر ہم بٹے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر ہم عیسائیوں کے غلام بن چکے، اگر ہم یہودیوں کے غلام بن چکے، تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہماری غلطی ہے کہ ہم نے سایہ رحمت پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کے دامن میں پناہ لینے کا تصور کیوں کیا ہے. لہذا سارے مسلمانوں کو قرآن کی یہ دعوت قبول کرنی چاہیے، اور سب کو ایک راستے پر گامزن ہونا چاہیے تاکہ قرآن کا مقصد اتحاد پورا ہو جائے.
شیعوں کے عقیدے کے مطابق امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بچپن میں ہی امامت کے عہدے پر فائز ہو چکے ہیں، کیا اس قسم کی چیز قابل قبول ہے؟ اور بنیادی طور پر بچپن میں امامت کی کیسے توجیہ کی جا سکتی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، میں اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں کہ شیعہ عقیدے کے مطابق جس طریقے سے نبی کی تعین اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اسی طریقے سے امام کو بھی اللہ کی طرف سے معین کیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی انسان اس دنیا میں 10-20-50 سال تک زندگی بسر کرے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے امام بنا دے. نہیں، امامت بھی نبوت کی طریقے سے الہی عہدہ ہے. جس طریقے سے نبی کو اللہ نبی بناتا ہے، اسی طریقے سے امام کو اللہ امام بناتا ہے. چونکہ امامت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ امامت نام ہے دوام نبوت کا. بس جس طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے کہ ہدایت بشر کے لیے نبی کا انتظام کرے، اسی طریقے سے اللہ کے لیے ضروری ہے ہدایت بشر کے لیے نبی کے بعد آئمہ کے سلسلے کو جاری رکھے. دیکھیے، علم کلام میں شیعہ عقیدہ مشہور ہے، اور وہ عقیدہ یہ ہے، النبیو نبیون ولو کان فی بطن امہ، نبی نبی ہوتا ہے چاہے وہ شکم مادر ہی میں کیوں نہ ہو، والامام امام ولو کان غلاما، اور امام امام ہوتا ہے چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو. اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں جس طریقے سے نبی نبی پیدا ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام امام پیدا ہوتا ہے. جس طریقے سے نبی بچپن ہی میں نبی ہوتا ہے، اسی طریقے سے امام بھی بچپن ہی میں امام ہوتا ہے. امام مہدی کے سلسلے میں عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، آپ کے سلسلے میں یہ جو گفتگو ہوتی ہے، آپ 5 سال کی عمر میں کیسے منصب امامت پہ فائز ہو گئے؟ دیکھیے، یہ چیز صرف امام زمانہ سے مخصوص نہیں ہے کہ آپ کم سنی کے عالم میں امام بن گئے، بلکہ امام زمانہ کے علاوہ ہمارے بعض اور بھی امام ہیں جو سن بلوغ سے پہلے منصب امامت پر فائز ہوئے ہیں. ان میں سے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ تقریباً 8 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. لیکن چونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے، غرض کوئی بھی عہدہ الہی ہو اس کے لیے عمر شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے امامت کے لیے بھی عمر شرط نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک بچہ خدا کی طرف سے 5 سال کی عمر میں امامت کے عہدے پر فائز ہو جائے. اور اس کے لیے میرے پاس قرآنی ثبوت بھی موجود ہے. چنانچہ یہ سورہ مریم کی آیہ کریمہ ہے، جب جناب مریم پر ان کی قوم نے تہمت لگائی کہ مریم یہ بچہ بغیر شوہر کے تم کیسے لے آئی، تو اس وقت جناب عیسیٰ نے اپنی ماں کی پاک دامنی کا اعلان ان الفاظ میں کیا تھا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عنایت کی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تاریخی لحاظ سے اس وقت جناب عیسیٰ کی عمر صرف 3 دن کی تھی، اور 3 دن کی عمر میں جناب عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا. تو جس طریقے سے نبوت کے حمل میں عمر کی قید نہیں ہے، اسی طریقے سے عہدہ امامت کے حمل میں بھی عمر کی کوئی قید نہیں ہے.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
انسان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں. کہتے ہیں کہ انسان اگر قیامت پر ایمان رکھتا ہو تو اس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر نمایاں طور پر ظاہر ہوگا. یہ بات کس حد تک صحیح ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ نے جو سوال کیا ہے کہ قیامت کا اگر کسی کو اعتقاد ہے تو اس کا اس کی زندگی پہ پر اثر کتنا ہوگا. دیکھیے، نہ صرف قیامت اور معاد بلکہ جتنی بھی اصول عقائد ہیں ان سب کا انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے. البتہ اس کا اثر یکساں نہیں ہے، بعض میں کم ہے، بعض میں زیادہ ہے. لیکن معاد ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس کا اثر انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر پڑے گا. دیکھیے، اگر کسی کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اس کے سارے اعمال اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ ذرہ بین ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر ذرہ برابر بھی انسان نیکی کرے گا تو اس کی جزا دیکھے گا، یعنی اس کی جزا اس کو ملنی ہے جتنے بھی نیک کام کیے ہیں. یا اسی طرح اگر انسان نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہے تو اس کو دیکھے گا، یعنی کیا، یعنی اس کی جزا پائے گا. جب اس انسان کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، اس کے وہاں کوئی سوس، کوئی فریب، کوئی دھوکہ یا کسی قسم کی رشوت وغیرہ کا تصور نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ یقینی اور قطعی ہے اور اس میں نظر ثانی کی بھی گنجائش نہیں ہے، جب انسان کا یہ عقیدہ ہو جائے گا تو اس کی پوری زندگی متحول ہو جائے گی. اس کا اثر نہ صرف انفرادی زندگی میں بلکہ اجتماعی زندگی میں بھی اس کا اثر ہوگا. کہ اگر انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ رہا ہے، وہ پروردگار عالم ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ وہ اعمال کو دیکھنے والا ہے، تو ہم نہ صرف اپنے ظاہری بلکہ اپنے باطن کو بھی کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہمارے ہر کام میں ہم دقت کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا مطابق نہیں ہے. یعنی ہمارا پورا ہم مغم یہ ہوگا کہ ہم اپنی آخرت کو سنواریں، اپنی آخرت کو سنواریں، ہماری آخرت صحیح ہو جائے. لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی شخص معاد پر یقین نہیں رکھتا ہے، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، معاد وہ کہتا ہے سب ساری دنیا جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، ایسا آدمی بغیر کسی قانون کے، یعنی اصلاً اس کے وہاں قانون کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ جس کا جب چاہے گا کسی پر ظلم کرے گا، جب چاہے گا کسی کی توہین کرے گا، وہ سارے اخلاقی اقدار کو پامال کر دے گا، حتیٰ بغیر کسی احساس ندامت کے وہ اپنے قول سے بھی منحرف ہو جائے گا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہو، وہ برائی کرتا چلا جائے. اب جس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ صرف یہی دنیا ہے تو اسی مختصر اور محدود لذت کے مقابل میں وہ اپنے آپ کو جو ہے تسلیم کر لے گا اور ہر لذت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا چونکہ وہ سوچتا ہے صرف یہی دنیا ہے. بس اگر یہ عقیدہ کسی کا مات پر نہیں ہے تو اس کی زندگی بے ہدف ہے. جب اس کی زندگی بے ہدف ہو جائے گی تو اس کی زندگی میں پشمردگی، افسردگی یہ ساری چیزوں کا سایہ رہے گا. اور لیکن اس کے برخلاف اگر کسی کا عقیدہ اللہ کے اوپر ہے، قیامت کے اوپر ہے، تو اس کی زندگی باہدف ہے. جب زندگی باہدف ہوگی تو وہ سارے اعمال کو دیکھے گا کہ کوئی عمل بھی اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہونے پائے. بس مات کا عقیدہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو پر مؤثر ہے. اگر انسان مات پر عقیدہ رکھے گا تو اس کی زندگی نہایت سکون، اطمینان اور باہدف ہوگی.
یہ بات قابل قبول ہے کہ ایک معاشرے کی ترقی یا پسماندگی میں ایک گھر کا بہت ہی اہم کردار ہوتا ہے. لہٰذا اس بنا پر ماں باپ گھر کے نظام کو مستحکم بنانے کے لیے کون سی تدبیریں عمل میں لا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک گھر کا، خاص کر ماں باپ کا، ایک گھر کو بنانے میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے. اسی طرح سے چونکہ معاشرے کی اکائی گھر ہے، لہذا اس گھر میں جتنی ترقی ہوگی اتنا ہی معاشرے پہ اثر پڑے گا، اور جتنا پسماندہ ہوگا اور معاشرے میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے. لہذا اس سلسلے میں ماں باپ کو کچھ تدبیریں کرنی ہوگی اپنے گھر کو استحکام بخشنے میں اور گھر کو مضبوط بنانے میں. سب سے پہلا یہ کہ میاں بیوی کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلقات ہیں، وہ قوی ہوں، مضبوط ہوں. یعنی یہ تعلقات اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ جو اعضائے خانہ ہیں ایک مثبت اثر اس کا مثلا دوسرے اعضائے خانہ پہ پڑے، دوسرے جو آس پاس کے رہنے والے ہیں ان پہ پڑے، کہ اتنا عاشقانہ اور اتنا محبت آمیز یہ رابطہ ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے. جو فطری تقاضے، ان فطری تقاضوں کو پورا کیا جائے اور اس کو شرعی حدود میں ان چیزوں کو پورا کیا جائے. دوسری چیز، کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان جو ہے، مرد جو ہے، بے جا غیرت کا شکار ہو جاتا ہے. بے جا غیرت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس ضرورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی اگر مرد عورت کی ضرورتوں کو سمجھ سکے، ان کو ادراک کر سکے، اور اسی طرح سے عورت اپنے مرد کی ضرورتوں کو اور تقاضوں کا صحیح جواب دے اور بر وقت جواب دے، تو یہ سب سے بڑی تدبیر ہے جو ایک مثبت اثر ان اعضائے خانہ پہ چھوڑتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالنا، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بر وقت اور صحیح معنوں میں انجام دینا. اگر ان تقاضوں کو پورا کیا جائے، ان ذمہ داریوں کو اپنایا جائے، تو اس یہ بھی ایک اہم تدبیر ہے کہ جو اس گھر کو ترقی یافتہ بنا سکتی ہے. مثلا عورت کی کچھ ذاتی اور تخلیقی خوبیاں ہیں جو مرد کے اندر نہیں پائی جاتی، وہ عورت کی ذمہ داری ہے. مثلا بچے کو جنم دینا، بچے کی پرورش کرنا، حاملہ ہونا، اس طرح سے بچے کو دودھ پلانا. اگرچہ یہ فریضہ نہیں ہے بچے کو دودھ پلانا، لیکن ایک اخلاقی ضابطے کے تحت جیسے دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین غذا ہوتی ہے بچے کے لیے، اس نوزاد کے لیے، اس نومولود کے لیے. لہذا اور اس کے بدلے میں وہ عورت جو ہے وہ تقاضا بھی کر سکتی ہے، وہ معاوضہ لے سکتے، اس کے عوض لے سکتی ہے. لیکن یہ کام مرد سے نہیں ہو سکے گا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے، کہ وہ بچے کا حمل ٹھہرائے. اور اسی طرح سے گھر کی نگہبانی، گھر کی دیکھ ریکھ، یہ بھی عورت کو زیادہ لبھاتا ہے، اور عورتوں میں اس کی خاصی مہارت ہوتی ہے. اگرچہ آج کل بہت ساری ٹیکنیکیں سکھائی جاتی ہیں اور مرد بھی سیکھتے ہیں، لیکن طبیعت کے اعتبار سے اور جو اس کا فطری تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو دیکھ سکتی ہے, اس کی دیکھ بھال کر سکتی ہے, اس کو سجا سکتی ہے. اسی طرح سے مرد بھی اپنی ذمہ داریاں نبھائے رہے. مثلا مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نان نفقے کی تلاش میں رہے, وہ عورت کے لیے اور دیگر اعضائے خانہ جو گھر میں رہتے ہیں, بچے رہتے ہیں, ان کی پرورش کا اہتمام کرے, گھر کی سرپرستی کرے, یعنی گھر میں جو بھی اصلی فیصلہ ہو, جو بھی اہم فیصلہ ہو, مشورے کے ساتھ ساتھ, بچوں کے ساتھ, اپنی بیگم کے ساتھ مشورے کے ذریعے سے جو آخری فیصلہ ہوتا ہے وہ اس مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے, اور مرد اس ذمہ داری کو بھی بخوبی سنبھالے. لہذا اگر اپنی اپنی ذمہ داری ہر کوئی سنبھالے تو اس کے ذریعے سے یہ بہترین تدبیر ہے ایک گھر کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے.
سامعین, پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار, دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے. دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی. دعا عبودیت کا پیکر ہے, غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے, کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے. وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت, عزت, قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے. دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے. لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے. دعا انسان کے قلبی, فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے, اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے جیسے خدا سے غفلت, حسد, حرص, دنیا کی محبت, مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ. اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں. جی ہاں سامعین, ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے, آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. تو آئیے سنتے ہیں.
الٰہی اعظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاز 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.